نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة أما بعد محترم بزرگوں اور بھائیوں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی خاص مصلحت اور حکمت کے ساتھ ہمیں پیدا فرمایا ہے. چلو
After praising Allah subhanahu wa ta'ala and sending special salutations on the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, our respected Mufti Sahib said that Allah subhanahu wa ta'ala in his infinite wisdom has created us.
تعالی شانہ اپنی عظمتوں کو اور اپنے اسماء و صفات کو ظاہر فرمانا چاہتے تھے.
اللہ سبحانہ و تعالی wanted to express his greatness, wanted someone to recognize his greatness and his names.
حق تعالی شانہ کے خزانوں کا حق تعالی شانہ مشاہدہ کروانا چاہتے ہیں.
اللہ سبحانہ و تعالی wanted to show the treasures that he has in store.
اللہ تعالیٰ شانہ اپنے بے پناہ اور بے نہایت خزانوں سے فائدہ اٹھانے کا موقع فراہم کرنا چاہتے ہیں.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ wanted to give a chance for others to benefit from those treasures that have no boundaries.
اس لیے کہ جو خزانے خود اللہ کے پاس ہیں ان خزانوں کی خود اللہ رب العزت کو کوئی ضرورت نہیں ہے.
Because the treasures that are in store by Allah سبحانہ وتعالیٰ, Allah himself has absolutely no need of those treasures.
اس لیے کہ اللہ پاک تو سمد ہے.
Because Allah سبحانہ وتعالیٰ is the one who doesn't need anyone.
وہ غنی ہیں, بے نیاز ہیں. اس لیے ان کے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے کوئی چاہیے. حق تعالی شانہ کیسے ہیں, حق تعالی شانہ کی شان کیسی ہے, وہ کتنے بڑے ہیں, ان کا علم کیسا ہے, ان کی حکمت کیسی ہے, اس کو کوئی جاننے والا ہونا.
Someone needs to recognize how great Allah subhanahu wa ta'ala is, how great are his attributes, how powerful he is.
Allah tabarak wa ta'ala ki rububiyat kaisi hai, unki hifazat kaisi hai, ye janne wala chahiye.
So there needs to be someone who can recognize how he is the nourisher of the world, how he is the one who protects everything in this world.
Iske liye Allah ta'ala jalla jalaluhu amana walahu ne puri kainat ki takhleeq farmayi.
For this very same reason Allah subhanahu wa ta'ala created the worlds.
اور اس کائنات میں انسان کو پیدا فرمایا. یہ انسان اس پوری کائنات میں سب سے افضل اور اشرف ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اس مصلحت کو پورا کرنے کا کام انسان کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا.
Because in order to fulfill the reason and the wisdom behind which Allah created this world, only one creation can fulfill that, and that is the human being.
اسی لیے انسان کو انسان کہتے ہیں کہ انسان اصل میں آنکھ کی پتلی کو کہتے ہیں جو سب کو دیکھتی
ہے. Human being in Arabic is called insan. The reason being is that in linguistically speaking originally the insan is used for the eyeball and through which a person is able to see everything.
یہ انسان انسان ہے کہ وہ کائنات کا مشاہدہ کر سکتا ہے.
So insan, a human being is such that he uses his pupil to look at everything around him.
یہ انسان ہے جو اللہ پاک کی عظمتوں بڑائیوں کا مشاہدہ کر سکتا ہے.
He can look at the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala and everything that surrounds him.
تو حق تعالی شانہ نے اس لیے ہمیں پیدا فرمایا ہے.
This is the reason why Allah has created us.
اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے غیبی خزانوں سے فائدہ اٹھائے یہ انسان.
And Allah wishes and likes that this human being benefits from the treasures of Allah.
اور یہ چھوٹی سی دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں کے دکھائے جانے کے قابل نہیں ہے, نہ ان سے فائدہ اٹھائے جانے کے قابل ہے.
This insignificant world that we live in is not able to truly deliver the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, nor is it worthy for us to spend our time after and benefit from it.
اللہ کے خزانوں میں سے ایک ٹائم کی دعوت کھانے کے قابل یہ دنیا نہیں ہے.
This world is not worthy of eating even once from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala.
حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک وقت کی دعوت جو اللہ کی ہوگی تو وہ 500 سال کی ہوگی.
It comes in a hadith that once when Allah subhanahu wa ta'ala inshallah in Jannah will invite people for food, that just one invitation will last 500 years.
تو پانچ مرتبہ تو ہم کو مر کے زندہ ہونا پڑے گا اگر ایک دعوت کھانا ہے تو اس دنیا میں.
So in order for us to enjoy this one meal of Jannah in this world, we'll have to live 5 times and die 5 times. 5 full lifespans will have to be used up before we eat once.
اور پوری زمین پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک دسترخوان کے کھانے کو نہیں چنا جا سکتا.
And in the whole world cannot be sufficient for the different dishes that are going to be offered on the tablecloth of this.
اس لیے یہ دنیا اللہ پاک کے خود خزانوں کے ظاہر ہونے کی جگہ نہیں ہے.
That is why this world is not meant for a place where we can see the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala.
مگر اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے یہ نظم بنایا ہے کہ اس کے قابل ہونے کے لیے چاہیے قابلیت, ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے قابلیت چاہیے.
However, in order to benefit from those treasures, a person needs to have the special capability and ability to benefit.
اور انسان کی اس حیثیت میں وہ قابلیت نہیں ہے.
And the normal human being does not have that capability.
ہم اس دنیا سے آنے سے پہلے جو ہماری روحیں تھیں, کہ اللہ نے روحوں کو پہلے پیدا فرمایا ہے جسموں کو بعد میں.
Allah subhanahu wa ta'ala first created our souls, then the human body.
تو اس دنیا میں آنے سے پہلے جو ہماری روحیں تھیں وہ ایک ایسی حالت میں تھیں کہ ان میں ترقی نہیں ہو سکتی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی ویسی قابلیت نہیں تھی.
Before we came into this world and before the soul was joined up with this body, the soul were not at that level in which they are able to derive from these treasures and derive benefit from the treasures of Allah.
اس روح کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی قابلیت پیدا کرنے کے لیے یہ جسم کی سواری دی گئی.
In order for the soul to benefit from the treasures of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah gave each soul this human body.
تو یہ ہماری سواری ہے جس میں ہم سوار ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی کے راستوں کو تلاش کریں گے تو نزدیک ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے لینے کی قابلیت پیدا کریں گے تو قابلیت ہو جائے گی.
This is like that mode of transportation which Allah has given us for each soul. Each soul rides in a body and this body will search out for paths and avenues that will lead up to Allah subhanahu wa ta'ala. And this very same human body can become a source of gaining distance and increasing distance between a person and Allah subhanahu wa ta'ala.
اب جو آدمی اس جسم کو اس مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے.
A person who uses this human body for this purpose of gaining closeness to Allah, then he will be successful.
اور جو آدمی اس کو استعمال نہیں کر پائے گا وہ ناکام ہو جائے گا.
And the one who is not able to use this human body for that purpose, then he will be a loser.
اور وہ آدمی اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ اس کا صحیح استعمال ہے کیا.
Only that person will be able to use the body properly if he actually knows what is the correct purpose and what is the correct method of using one's body.
اور جس آدمی کو علم نہیں ہوگا تو وہ اپنی ساری زندگی خود اس سواری کی خدمت میں خرچ ختم کر دیتا ہے.
And the one who doesn't know what the real purpose behind the creation of this human being is and the human body, what he will do, he will spend his whole life in attending to his own human needs and will not be able to achieve the purpose.
نہیں ایسا بولو کہ وہ اپنی سواری کی خدمت میں اپنی زندگی خرچ کر دیتا ہے.
He will spend his whole life in service of his own mode of transportation, which is his human body.
اگر کوئی آدمی اپنی گاڑی کی خدمت میں اپنی پوری زندگی لگا دے, پورا جاب یہی کرے کہ وہ صبح سے شام تک گاڑی صاف کرتا رہے اور اس کی آئلنگ کرتا رہے, اس کی ہوا کو جانچ کرتا رہے, اس کے بریک کو اور اس کے کلچ کو دیکھتا رہے اور پھر ٹھیک کرے, پھر اس کے بعد میں پوری زندگی اسی میں لگا دیا, جاب آپ کچھ نہیں کرتا اس گاڑی سے, تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیسا آدمی ہے وہ؟
A parable could be given like this, that a man, he doesn't attend to his work, he doesn't attend to his family, and from morning to evening, all he does is he looks after his car. He cleans it, he takes care of it, he takes it to the mechanic, he fixes things, and from morning to evening, that's all he does.
اور کبھی اسے جاب کو نہیں جاتا.
And he never goes to work with that car.
کبھی اسے کسی سے ملنے کے لیے نہیں گیا.
He doesn't even go visit someone using that car.
کوئی منزل طے نہیں کیا, سفر ہی نہیں کیا.
He never traveled using that car.
کیا آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟
What can you think, what would you say about a person like this?
تو اس کے بارے میں تو آپ جو بھی بولیں گے, لیکن اپنے بارے میں ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم اپنے اوپر کیا فتویٰ لگائیں.
You may say whatever you like about a person, whether he's foolish or whatever, but we have to look at our own selves because we're doing the exact same thing.
ہم اپنی جسم کو ہی یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کو کھلانا ہے, اس کو پلانا ہے, اس کو پہنانا ہے, اس کو آرام دینا ہے, اس کو لگژری مل جائے, اور جس مقصد کے لیے یہ سواری دی گئی اس سے بالکل غفلت ہے.
Because what we actually are doing is that we are looking after the needs of this human body. We need to feed it, we need to clothe it, we need to give it something to drink, we need it, a luxurious place for it to rest. And we are forgetting the real purpose, what we are supposed to go, where we are supposed to go with this little body that Allah has given us.
So, yeh sawar jo hai na,
سوار ہونے کے لیے ہمیں دیا گیا ہے, اپنے اوپر سوار کرنے کے لیے نہیں دیا گیا ہے.
This human body has been given to us is for us to use and for us to sit in it and navigate ourselves in order to get close to Allah subhanahu wa ta'ala, and not for us to put it on our heads and make it a source of the meaning of our life and to make it a purpose of our life.
حضرت مولانا سعید خان صاحب نے قصہ سنایا تھا,
سعید خان صاحب رحمۃ اللہ mentioned the story once.
جو اس کے اکابرین میں سے ہیں دعوت
کے,
انہوں نے کہا کہ ایک آدمی جا رہا تھا سفر میں,
once a person was traveling.
تو وہ تھک گیا,
he became very tired.
اس نے اللہ سے دعا کرنی شروع کی کہ یا اللہ مجھے سواری دے دے.
He said, oh Allah, give me a mode of conveyance.
اور کوئی سواری کا انتظام, کوئی جانور سواری میں مجھے گھوڑا اونٹ کچھ بھی دے دیجیے.
Any type of animal, camel or horse.
وہ دعا کرتا رہا,
he carried on making
اور اس کو یقین ہو گیا کہ میری دعا قبول ہو گئی.
And then he was convinced that his dua has been accepted.
تھوڑی دیر کے بعد میں ادھر سے ایک فوجی آیا,
an army personnel came.
اس کے ساتھ میں ایک گھوڑی تھی.
And he had with him a horse, female horse.
تو اس کو جو ہے راستے میں بچہ ہو گیا.
And the female horse gave birth to a little horse.
اب وہ سفر میں وہ بھی تھا فوجی, وہ بچہ جو ہے وہ بھی چلنے کے قابل نہیں تھا.
Now this army person was, he is also traveling and now he's got this little baby in his hand. What is he supposed to do with it?
تو اس نے جو ہے اس آدمی کو پکڑا.
So he caught hold of this person who was making
اور اس نے کہا کہ گھوڑے کا بچہ اپنے سر پر رکھ ورنہ ابھی تجھے ماروں گا.
Then he told this person who was making dua that you have to take the child of this horse upon and put it over your head.
وہ فوجی تھا وہ ڈر کے مارے اس نے گھوڑے کا بچہ سر پر رکھ لیا.
So that guy got afraid, this person will shoot me, will kill me, so he took that little animal and put it over his head.
اور لے کے جا رہا تھا وہ.
And he started walking.
اور راستے میں اللہ میاں سے کہہ رہا تھا کہ اللہ میں نے گھوڑا مانگا تھا مگر پیر کے نیچے مانگا تھا, سر کے اوپر نہیں مانگا تھا. تب یہ باڈی جو اللہ نے ہمیں دی تھی, ہمیں سواری کے طور پر دی ہوئی ہے, ہم نے یہ ہم پہ سوار ہو گئی ہے.
So the human body that's been given to us, it was given just like a mode of conveyance for us to use it. But what we have done with it, we have made that the purpose of our life.
میرے دوستو, اصل یہ ہے کہ اللہ پاک نے اس دنیا کو جو بنایا, اس دنیا میں ہماری باڈی کو جو بنایا, پھر اس میں ہماری روح کو جو بھیجا ہے, ونفخت فیہ من روحی, اللہ تبارک و تعالیٰ پھونکتے ہیں, جب باڈی تیار ہو جاتی ہے تو اس میں روح اوپر سے آتی ہے, روح وہاں کریٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اوپر آتی ہے. وہ جب سواری اس میں آتی ہے, اس سواری کے اندر وہ جو سوار آتا ہے, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص مصلحت سے, حکمت سے, ایک مقصد کے ساتھ میں بنایا ہے نظام.
So when a human being is created, we say he's come to life, what has happened? That soul is not created inside the body. Rather, Allah subhanahu wa ta'ala sends the soul. Allah subhanahu wa ta'ala sends the rider. Allah subhanahu wa ta'ala sends the one who's going to ride on this animal, this mode of conveyance, which is the human body.
تو اس کو جب آدمی استعمال کرتا ہے, اسی لیے اس کو آزا و جوارے دیے ہیں, تو جب ان کو استعمال کیا جاتا ہے تو پھر وہ مقصد پورا ہوتا ہے جس کے لیے دنیا میں ہم آئے.
So then when a person uses his limbs and organs and uses them properly, then only he will be able to fulfill the meaning of his life and only then you'll be able to fulfill the purpose why he's been sent.
اس کے لیے سب سے پہلے یہ کرنا پڑتا ہے کہ بندے پر یہ معرفت کھل جائے, اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کیوں آیا ہے, اس کا خالق کون ہے, وہ اس سے کیا چاہتا ہے.
The first and foremost thing is that a person needs to recognize why has he come here, what is his purpose.
اور اس کا خالق و مالک کون ہے.
And who is his creator and nurturer.
اور وہ کیا چاہتا ہے اس سے.
What does this creator and nurturer want from him.
اس علم کا نام توحید ہے.
The knowledge of this is called توحید.
اس کا نام ایمان ہے.
The knowledge of this is ایمان.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیج کر اور آخر میں امام الانبیاء عقائے نامدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, اس لیے تاکہ انسانوں کو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچنوا دیں کہ اللہ پاک کون ہے, کیا ہیں, آپ سے کیا چاہتے ہیں.
That is why Allah subhanahu wa ta'ala was so merciful on us that he sent prophets. And at the end, our dear Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. And their job was for that human beings to recognize who Allah subhanahu wa ta'ala is and realize what their creator wants from them.
کیونکہ آدمی کے اندر کی قوت میں یہ ہے کہ وہ کتنی اللہ کی عظمت و بڑائی کو لیتا ہے.
Because it's up to a person how much of the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala he absorbs.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی معرفت حاصل کرتا ہے.
What level of understanding he achieves of Allah subhanahu wa ta'ala.
یہ جتنی زیادہ ترقی کرے گی آدمی کی روحانیت اور ایمان اتنا بڑھے گا.
The more the ma'rifah and understanding of Allah subhanahu wa ta'ala increases, the more the iman will increase.
اور وہ چیز جتنی زیادہ ترقی کرے گی, اس کا جو ایکشن ہے, اس کے جو اعمال ہے, وہ اسی اعتبار سے قیمتی بنتے ہیں.
And as this iman increases, similarly the value of the actions that come from his body will be increased.
دو رکعت ہم بھی پڑھتے ہیں, مغرب کے تین رکعت ہم نے بھی پڑھی, مغرب کے تین رکعت صحابہ بھی پڑھتے تھے.
Three rakat salat al-maghrib, two rakat sunnah, what we just performed now, the sahaba used to also perform this salah.
مگر کیا دونوں کا لیول ایک ہے؟
نہیں
بھائی، یہ جو فرق ہے یہ کوانٹیٹی میں نہیں ہے، یہ کوالٹی کا فرق ہے. اور وہ کوالٹی کیا ہے کہ جس اخلاص سے، جس معرفت سے، جس محبت سے، جس عظمت کے استحضار سے، جس یقین کی کیفیت کے ساتھ وہ ادا کرتے تھے، اس کی وجہ سے اس کا مقام اونچا ہو جاتا تھا.
Due to the strength of their iman, strength of their sincerity, strength of their understanding that they are performing this prayer for Allah subhanahu wa ta'ala, the value of that salah was increased.
علماء نے لکھا ہے کہ عام آدمی جو نماز پڑھتا ہے تو اس کی دو رکعتیں وہ ایک لاکھ مرتبہ پڑھے، اور جس آدمی کو اللہ کی معرفت کا صحیح حصہ مل جائے وہ صرف دو رکعت پڑھے تو اس کی دو رکعتیں اس کی ایک لاکھ رکعتوں میں بھاری ہوتی ہیں.
That's why the scholar says that the one who has the ma'rifah, the greatest of Allah subhanahu wa ta'ala, he performs two rakat salah. On the other hand, a person who doesn't really understand who the might and the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala performs two rakat salah 1,000 times or 1,000,000 times, still the prior one and the first one will outweigh this salah.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان کیسا تھا؟ حضور نے فرمایا کہ ساری امت کے ایمان کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو ابو بکر کے ایمان کا پڑھنا بھاری ہو جائے گا.
That is why the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said regarding the iman of Abu Bakr رضی اللہ عنہ that if the iman of the whole humanity were to put on one side of the scale and the iman of Abu Bakr رضی اللہ عنہ on the other side, then the scale on the pan on which the iman of Abu Bakr is there will outweigh the rest.
یہی وجہ ہے کہ ان کے عمل کا وزن بھی ایسے ہی بھاری ہوتا ہے.
Since the iman is much more weightier, that's why all their actions end up being weightier.
تو جس بات پر مجھے آپ کو محنت کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ کی عظمت کتنی ہمارے دل پہ چھاتی ہے.
What effort do we have to make? We have to make an effort that how much our hearts can grasp the greatness of Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا استحضار کتنا ہم کو ہوتا ہے.
How much can we realize and understand the attributes of Allah subhanahu wa ta'ala.
اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کتنا ہم کرتے ہیں.
How much are we able to see the power of Allah in the things around us?
اور وہ اس کو ہمارا دل کتنا ابزارو کرتا ہے. اصل چیز یہ ہے کہ دل کتنا لے رہا ہے بات.
Not just seeing it, but rather our heart has to absorb it.
وجہ اس کی ہے کہ اصل سمجھنے کا تعلق اور لینے کا تعلق دل سے ہے.
Because in order for us to understand something and grasp it truly, that is related with our heart.
ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ دماغ سمجھتا ہے.
We think that brain is the thing that understands.
نہیں, قرآن کہتا ہے کہ انہیں دل سمجھتا ہے.
The Quran says that the heart is the thing that grasps and understands.
ہم لہم قلوب یفقہون بہا. قرآن پاک میں ہے کہ کیا ان کو ایسے دل ہیں جس سے وہ سمجھتے ہوں.
Allah asks in the Quran, do they have such hearts through which they understand?
معلوم یہ ہوا کہ دل جو ہے کتنی عظمت کو لیتا ہے، ابزار کرتا ہے، قدرت کو لیتا ہے، اللہ کی حکمت کو لیتا ہے، اللہ کے علم کو لیتا ہے، اللہ کی معرفت کو لیتا ہے. تو یہ چیز ہے کہ جتنا یہ لے گا اسی کو ایمان کا لیول کہتے ہیں.
So iman, the level of iman basically is that amount of iman that the heart can grasp, can understand and soak into it.
Iman uske andar kam zyada nahi hota jo iman lai jane wali cheeze hain momin bhi.
The things that we are supposed to bring faith on, the number of those things, that doesn't change.
Wo sahaba ke liye bhi utni thi, tabeen ke liye bhi utni hai, ummat ke ulama ke liye bhi utni hai, mere aap ke liye bhi utni hai.
The number of things that the sahaba brought iman on, the scholars of the ummah and the laymen like ourselves bring iman on, that the number of those things remains constant.
Usme kami zyadti nahi hoti.
Doesn't increase or decrease.
Usko jo manna hota hai dil se usme bhi kami zyadti nahi hoti.
And the fact that we believe from our heart, there's no increase and decrease.
Jis cheez mein kami zyadti hoti hai wo uski kaifiyat hai, wo uske maarifat ke darajat hain.
What does increase and decrease is the quality of it and the strength of our faith and those things.
جس چیز پر آدمی محنت جب اس پر محنت کرتا ہے بندہ تو پھر اس کو ایمان کی حلاوت ملتی ہے، ایمان کی کیفیات ملتی ہیں.
When a person makes effort on this quality, then he will be blessed with the beautiful taste and enjoyment of iman.
اس کا اتنا مرتبہ مطلوب ہے، فرض ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اتنی چھا جائے بندے پر کہ اس سے اللہ کی مخالفت نہ ہو سکے.
The level of iman that is required mandatory upon every single person is that his iman should at least stop him from disobeying Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah ta'ala ka itna dar paida kar de ki usko burai ki himmat na ho.
He should have so much fear of Allah in his heart and still in his heart that he will not have the guts to transgress.
Aur jo Allah ke ahkam hai uski mukhalifat na kar sake balki uske karne par khushi se raazi ho har waqt.
And his iman should be so strong that he should be willing every time to fulfill any order of Allah.
اور اتنا ایمان مطلوب ہے کہ جو حالات آتے ہیں انسان پر ان حالات میں اس کے اندر تبدیلی نہ آئے.
And a person should not be affected by the prevailing conditions that surround him. That's how strong his iman should be.
اللهم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بینی وبین معاصیک. اے اللہ مجھے آپ کو اتنا ڈر چاہیے کہ جو میرے درمیان اور نافرمانیوں کے درمیان میں حائل ہو جائے.
The dua of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم in which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم asks Allah for such fear and such awe that will become a barrier between us and sins.
اب ہم یہ دیکھیں کہ آیا اتنی خشیت ہے ہمارے میں.
So we should ask ourselves, do we truly have such fear that that becomes a barrier between us and committing sin?
وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ.
And the second thing that Allah asks, that the Prophet ﷺ asks Allah subhanahu wa ta'ala, is that such obedience through which I will be able to attain the highest levels of paradise.
اتنی طاعت چاہیے کہ جنت آ جائے, اتنی طاعت ہم چلے کہ جب وہ ختم ہو تو جنت مل جائے.
That we should be able to traverse this path of ibadah and of worship, that at the end of it, the doors of jannah.
مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنے پیسے ملے مہینے بھر کے, مہینے بھر کا خرچہ نکلے.
Like for a parable be given, that you should give such salary that at the, by the end of the month you are able to fulfill all the needs of your month.
جب پانی نکالا جاتا ہے کوئی بورنگ میں سے, زمین سے, تو اتنی ڈیپ میں جانا پڑتا ہے کھودنے کے لیے کہ پانی مل جائے.
If you know, if a person is searching for water underground, the merely digging is not enough. You have to dig so much, so deep, that you reach the water.
یہاں وہ نظام نہیں ہے, ہمارے ملکوں میں یہ سسٹم ہے کہ پانی کو زمین سے کھود کے نکالنا پڑتا ہے.
We here are very lucky, we don't have to do this, but in other parts of the world, a person has to dig deep down and find a well and look for the water there.
ہماری سٹی کے اندر کسی جگہ پر 150 فٹ کھودنا پڑتا ہے.
In some places, he says, in his city, 100, we have to go down 150 feet.
اور کسی جگہ پر 350 کھودنا پڑتا ہے.
Sometimes 330 feet, 350
اور کہیں 450 کھودنا پڑتا ہے.
Sometimes 450.
اور کہیں 750 کھودنا پڑتا ہے.
750.
اور کہیں 1100 تک بھی کھودنا پڑتا ہے.
At times, even 1100 feet, you have to go down.
ظاہر ہے کہ وہاں پانی چاہیے تو اتنا ہی کھودنا پڑے گا کہ پانی ملے.
So wherever you are, you have to dig so deep.
یہ فرمایا ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک, اتنی طاعت چاہیے کہ جنت مل جائے.
یا اللہ, سو وی آسک یو فار سچ اماؤنٹ اف طاعت اینڈ اف ورشپ, واٹ ایور اٹ مے بی, دیٹ گیٹس اس انٹو جنت.
ومن الیقین ما تهون به علینا مصائب الدنیا, اتنا یقین چاہیے اللہ پاک کا کہ جو حالات ہیں وہ حالات آدمی پر بوجھ نہ بنے.
او اللہ, وی آسک یو فار سچ فیتھ اینڈ سچ کنوکشن تھرو وچ دی پرویلنگ کنڈیشنز دیٹ سراؤنڈ اس شڈ ناٹ بیکم a source of us turning away from you.
ایمان کی ایک کیفیت, ایک مقام وہ ہے کہ اس مقام پر آنے کے بعد میں کوئی ٹینشن اور اسٹریس نہیں ہوتا.
There is a level of iman, once a person reaches that, then nothing around him affects him.
اسٹریس اور ٹینشن نہیں ہوتا. بول دیے,
a person doesn't get stressed out by the difficult conditions that surround him.
اور یہ عجیب مصیبت ہے کہ یہاں پہ سب کو اسٹریس ہے, سب کو ٹینشن ہے.
And the difficulty in America is that after having everything, we still are stressed out.
اور ایمان کی ایک خصوصیت ہے کہ اس میں اسٹریس نہیں ہوتا.
The speciality of iman is that if a person has it, regardless of what conditions surround him, he will not be stressed.
صحابہ کی حیات طیبہ کا راز یہ تھا, صحابہ کو کھانے کو بہت تھا, ایسی بات نہیں ہے. بولو,
the صحابہ کرام رضی اللہ عنہم, the secret for their happiness and the life that they enjoyed was not that they had a lot of money.
بہت آرام دہ لگژری کے مکانات نہیں تھے, سواریاں بہت عمدہ نہیں تھیں, کھانے پینے کی بہت سہولتیں نہیں تھیں, صحت بہت اچھی نہیں تھی, بہت سے بیمار بھی تھے, بہت سے تندرست بھی تھے, بہت سے غریب بھی تھے, بہت سے امیر بھی تھے, مگر یہ ہے کہ سب مزے میں تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ جس کنڈیشن میں ہے, ایمان کی قوت کا یہ حال تھا کہ اس کنڈیشن میں اس کو کوئی نہ تو اسٹریس ہوتا تھا نہ کوئی ٹینشن ہوتا تھا.
The reason, the secret was that the level of iman was such that whichever condition Allah had put them in, they were relaxed and they were happy, they were content with it, and they were not stressed out by prevailing conditions.
یقین کی وجہ سے اللہ سے محبت تھی.
Because of the yaqeen, they loved Allah.
اور محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جس حالت میں رکھتا تھا اپنے لیے اسی حالت کو پسند کرتے تھے, اس حالت کے چینج ہونے کو پسند نہیں کرتے تھے.
When a person loves Allah, then he loves the condition that Allah has kept him in. He doesn't wish that the condition changes.
مثال کے طور پر اگر کسی پر فاقہ ہے, پیسے نہیں ہیں اس کے پاس,
for instance, the person is suffering from poverty, has no money.
تو صحابہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ پیسے کو پسند نہیں کرتے تھے, فاقے کو پسند کرتے تھے, چونکہ وہ پہچان جاتے تھے کہ اللہ ہم کو اس حالت میں رکھنا چاہتا ہے, تو وہ خود بھی خوش ہوتے تھے کہ ہم اسی حالت میں رہیں گے.
So the temperament of the Sahaba had become such that when they were in a state of poverty, they enjoyed that poverty and did not wish for wealth, because they knew that this state of poverty that I'm going through, this is what is pleasing to Allah. That is why Allah has put me in this condition.
بیمار ہو تو پھر وہ تندرستی کو پسند نہیں کرتے تھے.
When they were sick, they were not looking forward to getting cured.
یہ دو درجے ہوتے ہیں اس میں, ایک تو صبر کر لینا کہ اللہ میں بیمار ہوں, مرتا کیا نہ کرتا, خاموش ہو.
One is the level of just patience. Whatever the condition is, we can't do anything, just be patient in that condition.
دوسری کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ بیماری میں یہ معرفت ہونا کہ اللہ کو میری بیماری پسند ہے, مجھے بیماری میں دیکھنا چاہتا ہے, میرا بیماری میں امتحان لینا چاہتا ہے, تو میری محبت دیکھنا چاہتا ہے کہ میں اس کنڈیشن میں اللہ سے خوش ہوں یا نہیں ہوں. تو پھر ان کی اس میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ بیماری کو ہی پسند کرتا ہے, وہ پھر تندرستی کو نہیں پسند کرتا.
مچ ہائر
دل کی چاہت ہوتی ہے.
مچ ہائر لیول از دیٹ ا پرسن understands that this condition of sickness that I'm suffering and I'm going through, this is the condition that Allah wants me to go through. He's actually testing me. So if this becomes an ibadah for him, he enjoys it. He enjoys every minute of his sickness. And he wishes to fulfill and achieve the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala through that difficult condition.
ऐसे बहुत से वाकया सहाबा के मिलते हैं.
We find many stories from the life of the
sahaba. में जो मर्द थे वो मर्द थे, लेकिन जो औरतें थी वो भी जमाने के मर्दों से आला थी.
The males from the sahaba, the men folk of course were there, but even the women folk amongst the sahabiyat were such that they were more powerful than today's men.
एक सहाबिया थी.
It was one female sahabi.
हजरत इब्न अब्बास رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے سے گزر رہی تھی پردے میں.
She was walking in front of अब्बास رضی اللہ عنہ.
حضرت عباس رضی ابن عباس نے اپنے ساتھیوں سے خدام سے کہا کہ جس کو جنتی خاتون دیکھنا ہو اس کو دیکھ لو.
So she was walking with a hijab in front of Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas told the companions around him that if anyone would like to see a dweller of Jannah, look at her.
تو پوچھا ان صاحب کے خادموں نے پوچھا کہ آپ یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ یہ جنتی
ہے. Friends, his attendants asked him, how are you saying that she is a jannati?
انہوں نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور کے ساتھ اس کا ایک واقعہ پیش آیا ہے, اس وقت میں موجود تھا.
Abdullah ibn Abbas replied that an incident happened with the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and I was present.
فرمایا کہ یہ جو خاتون ہے اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا.
This lady you see here, she used to suffer from epilepsy.
اور جب وہ مرگی کے دورے میں آتی تھی تو ان کے کپڑے جسم سے ہٹ جاتے تھے.
And in that, when she used to go through that condition, her clothes would fall off.
جب ہوش میں آتی اور بعد میں ان کو پتا چلتا تو بہت شرمندہ اور خفیف ہوتی تھی.
And obviously when she later on she realized that in that difficult situation her clothes had come off, she would get very angry and perturbed.
تو اس بات کو لے کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں.
So she came to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
اور عرض کیا کہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ مجھے دورہ نہ پڑے, کہ بیماری سے نجات ملے, اور پھر اس بیماری میں میرے ساتھ یہ مصیبت ہوتی ہے تو مجھے شرمندگی ہوتی ہے, اس سے نجات ملے.
So she asked the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to pray for her so that Allah سبحانہ وتعالیٰ cures her from this disease for this same reason that her aura would be exposed.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات عجیب فرمائی, فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں دعا کر دوں گا اور تمہاری یہ بیماری چلی جائے گی.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم gave a choice, said if you like I can pray and Allah subhanahu wa ta'ala will remove this difficulty, this disease from you.
اور اگر تو چاہے تو میں دعا نہیں کروں گا اور یہ تیری بیماری نہیں جائے گی.
And if you want I will not pray and this disease will remain.
تو اس خاتون نے عرض کیا کہ اگر آپ دعا نہیں کرتے ہیں اور یہ بیماری مجھے رہتی ہے تو اس کا مجھے کیا ملنے والا ہے.
So then she asked, oh رسول اللہ, if you do not perform dua and do not make dua, I remain afflicted with this disease, what will I benefit?
فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جنت دے گا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم replied, Allah will give you jannah.
تو اس خاتون نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مت کیجئے میرے لیے اچھا ہونے کی, رہنے دیجئے مجھے ایسے ہی تاکہ مجھے جنت ملے اور مجھے بیماری کا دورہ پڑتا رہے.
So she said, oh Rasulullah, do not pray for me. I'd rather suffer through this difficulty as long as I can get jannah.
پھر اس کے بعد میں عرض کیا کہ البتہ ایک دعا کر دیجئے کہ جب یہ دورہ مجھے پڑا کرے تو میرے کپڑے نہ ہٹا کریں.
But she added that, oh Rasulullah, at least make one dua. That when I get this problem, and when I'm afflicted with this, that Allah subhanahu wa ta'ala at least protect my body.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ جب اس کو یہ حادثہ پیش آ جائے کرے تو اس کے کپڑے نہ ہٹا کریں.
So then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم made this dua that, oh Allah, whenever she's afflicted with this, oh Allah, protect her shame.
صحابہ فرماتے ہیں کہ اس کو یہ بیماری آتی تھی, اس کے کبھی کپڑے نہیں ہٹتے تھے.
The Sahaba mentioned that after that she got afflicted, that she remained afflicted with this disease, but Allah always protected her.
اب یہاں یہ بات تھی کہ اس بیماری کا آنا اس کے لیے پسندیدہ ہو گیا, وہ تندرستی کو نہیں چاہتی تھی.
So now look at her condition of faith, that she enjoys this sickness because she feels that this is what Allah wants.
یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة, جو آدمی ایمان کی صفت کے ساتھ میں نیک عمل کرے گا, مرد ہو کیا عورت, تو اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے. مفسرین نے فرمایا کہ فلنحيينه حياة طيبة میں یہ قید نہیں ہے کہ آخرت میں ملے گی, وہ دنیا میں بھی ملتی ہے جو سب صحابہ کو ملی تھی.
Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that the rough translation is that a person who brings faith and does righteous actions, whether he may be male or female, Allah subhanahu wa ta'ala will give them a pure, peaceful life. The scholars of tafsir under this ayah mentioned that it is not been mentioned in the Quran that Allah will give them this peaceful life in Akhirah. Rather, this peaceful life can be given to them in this very world like it was given to the companions of the Prophet.
Because Allah par yaqeen ka ek khas mauka ye hota hai ki jis condition mein bhi Allah ne rakha hai, banda usme khush ho jata hai.
So this is the high level of yaqeen and faith and conviction that a person is pleased with the condition in which Allah puts him.
Isko Hudud Sallallahu Alaihi Wasallam zikr farma rahe ki wa min al yaqeen ma tuhabbinu bihi alayna masa'ib ad-dunya.
This is what is referred to in the dua, which is translated that, O Allah, we ask you for such faith which will make the difficulties that surround us very easy. We don't get affected by the difficulties that surround us.
تو میرے دوستو بزرگوں یہ اصل بات ہے کہ ایمان کے اوپر محنت کرنی ہے تاکہ یہ جو لا الہ الا اللہ کا ایمان ہے یہ ہمارے دل کے اندر رسوخ کرے اتر جائے اور اس کے جو مفہوم ہے جو مضامین ہے اس کی عظمت سے ہمارا دل بھر جائے.
So the real thing is that we make an effort and kalima la ilaha illallah Muhammad Rasulullah and let our hearts absorb the faith in this kalima and we completely understand what this kalima is demanding from us.
یہ جو پہلا جز ہے یہ آتا ہے میرے دوستو کلمے کے دوسرے جز سے.
The first portion of the kalima is directly connected to the second portion of the kalima. Yeah. Or I may say the first portion of the kalima comes from the second portion of the kalima.
Yeah, اسی لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی ہے.
That is why we have to say محمد رسول اللہ is the prophet. محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the prophet of Allah.
اللہ کیا چاہتے ہیں, کیسے چاہتے ہیں, کب چاہتے ہیں, کب کس چیز کو چاہتے ہیں, اس کی پوری ترجمانی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا نمائندہ بھیجا ہے.
Because he is the one who explained that ilaha illallah. He is the one who explained who Allah is, what does he want from us, why did he create us, what pleases him, what displeases him.
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کنڈیشن میں کس طرح ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس کو بتانے کے لیے بھیجا ہے.
In which condition, in what manner does Allah subhanahu wa ta'ala want us to see? How does Allah want us to react to different conditions? محمد رسول اللہ کو تو
یہ مطلب نہیں ہوتا محمد رسول اللہ کی گواہی کا کہ ہم تسلیم کر لیں کہ ہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, وہ ایک تاریخی حقیقت ہے.
In believing محمد رسول اللہ does not mean that you believe in this historical incident that took place, that he came as a prophet and that's it.
وہ نہیں ہے, اس کی گواہی کا مطلب ہوتا ہے ایکسپٹ کرنا اپنے لیے کہ ہاں اللہ کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے اپنے لیے میں آپ کو قبول کرتا ہوں, جیسے کہ کوئی لڑکی ایز اے ہسبینڈ کسی کو قبول کرتی ہے.
Testifying in the prophethood of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam means that a person not just accepts this historical incident, but moreover understands and believes that everything he said is coming from Allah subhanahu wa ta'ala and accepts whatever he said, just like a person in a marriage accepts a husband as a girl accepts a husband as my own and I will be dutiful to the husband. Similarly, when we say Muhammad Rasulullah, we are testifying and we are witnessing Allah, making Allah witness that we will accept the teachings of the Prophet sallallahu
alaihi wasallam. ساری زندگی کے سارے شعبوں میں کسی سے کامیابی نہیں ملے گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کامیابی ملے گی.
In all facets of life, we will never be able to attain success in those facets of life except by following Muhammad Rasulullah.
تمام شخصیتوں کی نفی کر کے ایک شخصیت کا اثبات کرنا.
We have to negate all other personalities and believe only in the personality of Rasulullah صلی اللہ علیہ وسلم.
لوگوں میں شخصیتوں کی نسبتیں الگ الگ ہوتی ہیں.
We see that there's a different level of adoring personalities amongst people.
کوئی تاجر ہے سوچتا کہ بڑا تاجر ہے, اس سے میری لین مل گئی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا.
The person who is in the field of business, he thinks that there is a very big businessman. If I get connected with him, then I will be successful in my field.
یہ بہت بڑا جو ہے سیاسی لیڈر ہے اور یہ بہت بڑا جو ہے نا حکومت کا آدمی ہے, منسٹر ہے, اس سے میں مل جاؤں گا تو کام ہو جائے گا.
A person who has political ambitions, when he sees a successful politician, he says, if I get connected with him, and if I get a contact with him, then I'll be very successful.
یہ ملک کا صدر ہے, یہ راضی ہو جائے تو میرا کام ہو جائے گا.
The president of a country becomes happy with me, pleased with me, then my needs will be fulfilled.
یہ ملک والے ہیں, یہ پورا ملک خوش ہو گیا تو میں مزے میں رہوں گا.
These are certain citizens of certain country, if they're pleased with me, then I'll be happy.
یہ بہت بڑا فنکار ہے, اگر اس کے فن اس سے میں جڑ جاؤں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. اس کے پاس کوئی علم ہے, اس کے پاس کوئی قوت ہے, کوئی پہلوان ہے وہ.
Whatever field it may be, that this person is an expert in this field, if I get connected with him, I will learn that to be an expert in the field as well and be successful.
محمد رسول اللہ کی گواہی میں ان سب کی نفی ہے.
In believing محمد رسول اللہ, we are negating all other things.
کسی کے طریقے پر چلنے میں کامیابی نہیں ہوگی.
That we will never attain success by following the path of anyone else.
کسی سے دوستی کر کے جینے میں کامیابی نہیں ہوگی.
By befriending anyone, we shall never attain success.
صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں کامیابی ہوگی.
The success only lies in following the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد رسول اللہ کو ماننے میں اپنی ذات کی بھی نفی کرنی پڑتی ہے, اپنے علم کی نفی کرنی پڑتی ہے.
In following محمد رسول اللہ, we actually have to negate ourselves and our own knowledge.
پوری دنیا کے انسانوں نے جو کچھ علم دیا ہے, تجربہ دیا ہے, ایکسپیرینس, سب کی نفی کرنی پڑتی ہے.
We have to negate all the knowledge and experience that mankind in totality has.
زندگی کے جتنے شعبے ہیں, اوپر سے لے کر نیچے تک, انفرادی سے لے کے اجتماعی تک, ہر ایک میں ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم والا علم ہے اور ایک انسانوں کے تجربے والا علم ہے.
In all facets of life, individually, collectively, we see that there's experiences, there's knowledge and understanding of those fields. And then we have on the other hand, the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
Rights میں, حقوق میں, ایک انسانوں کا اپنا آئیڈیا ہے, ایک اللہ کے نبی کا دیا ہوا آئیڈیا.
When it comes to rights, we have a certain understanding of what a right should be. And then there is of course the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's
teaching. Business اور کاروبار اور ڈیلنگ میں ایک اپنا آئیڈیا اور تجربہ ہے لوگوں کا دیا ہوا ہے اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا ہے.
Laws and regulations with regards to business, we have set down, made our own laws. But then there's another hand, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم's teachings.
شادی بیاہ میں خاندانی معاملات میں ایک اپنا آئیڈیا ہے ایک اللہ کے نبی کا دیا ہوا ہے.
How should a marriage be? How should a ceremony be? We have our own rituals and then there and our own understanding of it and then we have the teachings of the Prophet.
لڑائی جھگڑے میں ایک اپنا ہے ایک اللہ کے نبی کا دیا ہوا ہے.
When arguing and fighting, we have our own methods and own ways and we have the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
چوروں ڈکیتوں اور جنا والا مختلف قسم کے کرائم والوں کو کنٹرول کرنے میں ایک اپنا آئیڈیا ہے ایک اللہ کے نبی کا دیا ہوا آئیڈیا ہے.
How should we enforce justice? We have our own methods and laws and there's the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
ساری زندگی کے شعبوں میں
every facet of life.
محمد رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ میرا یقین ہو کہ کامیابی اس میں.
To believe in Muhammad رسول اللہ means that my only way I'll be successful in this way in this facet of life will be by following.
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ساری کائنات کا سردار بنایا.
Because the Prophet Allah subhanahu wa ta'ala made him the one in charge of the whole world.
فرمایا انا سید ولد آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, I am the leader of all the children of Adam.
اوتیت علم الاولین والآخرین کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم دیا گیا ہے.
I've been given the knowledge of all the ones who came prior to me and all the ones who will come later.
فرمایا میں اکیلا وہ ہوں کہ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی. مجھے میرے رب نے علم دیا بہترین علم دیا اور مجھے میرے رب نے ادب سکھایا بہترین ادب سکھایا.
And I'm the only one who Allah has directly taught me and indeed how beautiful he's taught me. And I'm the only one who Allah subhanahu wa ta'ala has taught me etiquette as well, manners. And he has beautifully given me those manners.
ادب کا دائرہ پورے کلچر پوری تہذیب پر آتا ہے.
Adab itself, manners, it has an effect on a complete culture.
ان سب کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے میں اپنی طرف سے ایسا اختیار نہیں کر رہا ہوں اس کو کہ وہ کوئی کسٹم تھا وہ کوئی زمانے کا ٹریڈیشن تھا نہیں مجھے میرے رب نے سکھایا ہے اس لیے میں کرتا ہوں.
So this hadith tells us that what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم did, his sunnah, it was not something which was a predominant culture of the Arab era at that time. Rather, it was the teaching of Allah subhanahu wa ta'ala himself.
جو ایسا سمجھتا ہے وہ گمراہ ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے بقیہ میں ہم آزاد ہیں نہیں علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تعلیمی اللہ کے رسول کے کلچر اور تہذیب کے علاوہ ہر کلچر ناکام کرنے والا ہے اور بربادی کی طرف لے جانے والا ہے.
So if you believe that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم only taught us creed and only taught us how to worship Allah subhanahu wa ta'ala and that when it comes to issues of culture when it comes to issues of living our lives then we are free this is the thing that leads to dalala and eventually a person will lead that to a true path. A person who believes that success lies in any other culture in any other way of life in any other ideology other than that which came by the Prophet sallallahu alaihi wasallam is a astray.
Isliye kalbe ke ye dono hisse mere dosto mehnat chahte hain humme se har ek par.
That's why the two parts of this kalima require effort from us.
Ek ilm ka sahi karna bhi chahte hain aur ek uski practice bhi chahte hain.
It requires for us to have the correct knowledge as well as practice on it properly.
Aur aisi practice chahiye ki usme aadmi surrender kar de apni jaan ko apne maal ko.
And this practice requires us to surrender our wealth and our lives.
Kisi ek action mein apna nafs shamil ho gaya apni raaye shamil ho gayi to wo wahan muhammadi hone ki haisiyat se hat jata hai.
When in any action of ours if our ego comes in then it no longer remains is something which is connected to the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Jahan ilm galat hua wahan dalalat aa jati hai jahan amal galat hua wahan bhi dalalat aa jati hai.
Whenever knowledge goes wrong or whenever our actions go wrong that's where a person goes astray.
Jis cheez ki mehnat karni hoti hai wo ye ki 24 ghante ki zindagi mein hamara har amal wo huzur e pak sallallahu alaihi wasallam ki ittiba mein dhal jaye iski mashq chahiye hoti hai.
So what effort is needed such that our 24 hour life every action that we do is according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
اور اس محنت کے ذریعے سے انسان کے ظاہر کا ایمان اور اسلام صحیح ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت کے ذریعے سے انسان کے اندر کا ایمان اور اسلام صحیح ہوتا ہے.
Through this effort, what is maqsood, what we are hoping to achieve is that the apparent outer Islam as well as the inner faith and iman be complete.
اور جب تک آدمی کا اسلام اس کے باہر نہیں آیا وہ اس وقت تک اثر انداز نہیں ہوتا سوسائٹی پر اور انوائرمنٹ پر.
Unless and until the Islam is not apparent on the outer portion of a human, until then it will not have an effect on society.
Aur Islam ka taluq kisi ek shobe se nahi hai ki character acche ho jaye akhlaq acche ho jaye nahi wo bhi zaruri hai baki hai ki puri haisiyaton se aadmi ko andar se bahar tak musalman dikhna chahiye.
Islam is something which affects every facet of our life. It's not just character, it's not just dealing, every single thing Islam has to be there.
To wo usme aaj hame mujhe aur aapko mehnat karni hoti hai.
So we have to make effort in this manner.
To ye jo la ilaha illallah muhammadur rasulullah ki baat is daawat mein ki jati hai atma ilia sahab rahmatullah alayh farmate the ki ye tehreek e iman hai aur ye isi kalme ki mehnat ka maidan hai sab.
When Rajab Sahib said that, he said that this whole effort that we see, is the whole purpose behind it is to rejuvenate this iman, to bring life to this iman.
فرماتے ہیں کہ ہم بنیادی طور پر 6 صفات پر کام کراتے ہیں لیکن اس میں 2 صفتیں اصل محنت کی ہیں.
He has mentioned that we, even though we make an effort on all 6 qualities, but 2 of them have special importance.
ایک ایمان کی محنت ہے اور ایک نماز کی محنت ہے.
First one being the effort of iman and second one being the effort of salah.
اس واسطے کہ جب یہ دو چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ زندگی کے سارے شعبے جو اسلام سے متعلق ایمان سے متعلق ہیں ان کے صحیح کرنے پر بندہ مجبور ہو جائے گا.
Because once iman and salah come online, then the rest of the dealings of a person and all other facets of life will come on sharia.
تو ان دونوں راستوں پر ہمیں بھی محنت کرنی ہے اور پوری امت کو محنت میں ڈالنا ہے.
So we have to make an effort especially on these two things and we have to make sure that the rest of the ummah as well comes onto this
effort. اور جب تک کسی فرد میں یا کسی معاشرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے طریقے نہیں آئیں گے رحمت کا نزول نہیں ہو سکتا.
Unless and until in a society we do not see the teaching of the Prophet and the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم prevailing there, the mercy of Allah will never come.
وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. جس کسی کو رحمت چاہیے تو اس کو حضور سے جڑنا پڑے گا. جس لائن میں رحمت چاہیے اس میں حضور سے جڑنا پڑے گا. اور اگر اس آدمی اس کو ہٹ کر رحمت دیکھنا چاہے گا تو رحمت نہیں مل سکتی. مسلمان ہوگا تو ٹریبل میں آ جائے گا. غیر مسلم کو چانس دیا جاتا ہے آزمائش کی وجہ سے کہ وہ انجوائے کر لے. ذرہم یاکلوا ویتمتعوا ویلہیہم الامر فسوف یعلمون. وہ دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سیٹ اپ الگ الگ ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala mentions regarding the Prophet sallallahu alayhi wa sallam that we have not sent you except for as a source of mercy for all the worlds. For a person to attain and achieve and benefit from the source of mercy, a person will have to make sure that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam's sunnah is followed in every facet of life. So if he wants mercy in whatever field he is in, he has to make sure that he is following the sunnah in that matter. When it comes to those who do not accept the teachings of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala said, دَهُمْ يَأْكُلُوا وَيْتَمَتَّعُوا. Leave them. Let them eat and let them enjoy the worldly things. And let their long future...
تو بےمانوں کے ساتھ ذرہم یاکلوا ویتمتعوا کا اصول ہے.
So this, and let them enjoy the worldly things, let them eat, and let their long future plans put them into illusion, and let them forget the akhirah. This is the way Allah subhanahu wa ta'ala deals with those who reject the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
اور جو اپنے ماننے والے ہیں ان کے ساتھ یہ ہے کہ تم کو پورا فالو کرنا پڑے گا ورنہ مصائب میں گرو گے.
And even those who accept the Prophet sallallahu alaihi wasallam, they're being informed and they're being told that unless and until you do not follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam's sunnah to the T, you will still fall into problems.
ایک بہت بڑے عالم کا بیان میں سن رہا تھا.
Once I was hearing the Sheikh said that he was here.
مولانا صدیق باندھوی رحمتہ اللہ علیہ کا.
One of the lectures of Qari Siddiq Bandhi.
وہ فرما رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو مسلمانوں کے اوپر راؤنڈ کرتی رہتی ہے, گھومتی رہتی ہے کہ کہاں سے میں داخل ہوں, لیکن یہ مسلمانوں کا بھی کمال ہے کہ کوئی ایک سوراخ اور کوئی ایک روزن کسی زندگی کے شعبے میں ایسا نہیں چھوڑا ہے کہ جس راستے سے وہ اللہ کی رحمت آ جائے. اس لیے کہ رحمت آئے گی حضور والے طریقے پر اور مسلمانوں نے کسی ایک چیز میں بھی کامل طریقے پر سرکار کے طریقے کو نہیں اپنایا.
This great scholar used to mention that the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala looks for avenues and looks for places somehow to penetrate and come and affect us and come and shroud us. But the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala can only come when the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is found there. Since we as the Muslim ummah have not even fully established the sunnah in any one facet of life, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala is circulating around us but cannot find a way to come in and help us.
ہم اپنی کامیابی کے لیے مختلف راستے تلاش کرتے ہیں, جہاں سے مصیبت آئی ہے اس کو نہیں دیکھ رہے ہیں.
In order for our success, we are using all kinds of efforts, but we don't look where did this problem can come from in the first place.
پوری دنیا کے مسلمان جس حالات سے دوچار ہیں اس وقت, وہ ہماری اپنی کمائی ہوئی مصیبت ہے.
Whatever difficulty we as Muslims are suffering through this day and age,
aur wo hai ki apne nabi ko manne ke bawajood apne nabi ki nahi mante hain.
The reason for that is what we've done ourselves with our own hands. And what is that? That we accept the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a prophet of Allah, yet we do not want to follow his teachings.
Aur uska natija yahi hota hai ki fir zalimon ka tasallut hota hai.
And the result of that is obviously Allah puts oppressors on us.
Zalim ka tasallut asal saut azab hai wo.
The oppressor is actually in reality it's a whip of Allah subhanahu wa ta'ala.
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صوت عذاب ہے.
Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran that when he sends down a punishment it's like a whip that is set on a community. So the whip comes in the shape and form of oppressive ruler.
اس کا راستہ صرف یہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے مانتے ہیں ویسے ان کی بات ماننے والے ہو جائیں.
So the only solution for this is that just like we believe in the Prophet sallallahu alaihi wasallam being a prophet, we have to also believe and follow his teachings.
Aur hamare andar namuna aisa aa jaye huzur ka ki hame dekh ke log huzur sallallahu alaihi wasallam ko jaan le ke acha ye unki ummat hai.
We should become such role models of the sunnah that people will be able to recognize that we are the followers of Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jin mulkon ke andar islam pehle nahi aaya wahan jab musalman aate hain ان کو پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی انٹروڈکشن پورا نہیں تھا. اب مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اچھا یہ ان پرافٹ کو مانتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کیا ترجمانی ہوگی, کیا تعارف ہوگا پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ماننے والے ہیں ان کے, تو وہ شاید ایسے ہی تھے. نعوذ باللہ من ذلک.
The previous Ummah, when they were, I mean, in those countries in which Islam had not reached, the only way Islam was presented and the only way the Prophet sallallahu alaihi wasallam's noble seerah was presented was through people. Today all of us are actually reflections of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. People judge the Prophet sallallahu alaihi wasallam's life and his character based on our actions.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت مبارکہ ہے, آپ کے جو اخلاق ہیں, جو اپنوں کے ساتھ ہیں, جو پرایوں کے ساتھ ہیں, اگر اس کا مظاہرہ ہو تو پھر دنیا جانے گی کہ ہاں بھائی محمدی ایسا ہوتا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیز ہے.
If we truly want people to understand the seerah, the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, realize who he is, then we have to follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam's akhlaq and character, how he should deal with his own relatives, how he should deal with foreigners, with
haysiyat insaan hone ke insano ke sath mein unke paas deen e haq ko pahunchana aur unke sath shafqat aur mohabbat karna aur narmi dikhana, islam ke akhlaq ka muzahira karna, ye hamara farz tha, hum bhool gaye bilkul.
This is our responsibility as being from the human race, that we are out of sympathy need to present the message and the noble character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in such a way that these people understand who our Prophet sallallahu alaihi wasallam is.
Humne kai martaba ye suna hai ki yahudiyon ke bacche huzur ki majlis mein aate the.
We have heard in the books of hadith that many times the Jewish children of the Jews would come and sit in the gathering.
Sari duniya ko maloom hai ki yahud ke se kya samajhte the huzur ko.
We also know what they used to believe about the Prophet.
Aur Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaise yahud ko nahi jante the, wo to sabko maloom hai, aap jante the.
And of course the Prophet sallallahu alaihi wasallam realized what their intent is.
Magar kuch aapke akhlaq the wahan pe, koi character tha wahan pe ki wo apne bachchon ko huzur ki majlis mein barabar bhejte the.
But imagine the character of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, character of the Jews which allowed them, which forced them to send their own kids to the gathering of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
Is mazhab کے اندر, اس امت کے اندر, اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات میں امن ہے, سلامتی ہے, مروت ہے, ہمدردی ہے, غم گساری ہے, انسانیت کے ساتھ میں خدمت ہے. آخر یہ جو سیرت ہے یہ کب اس کی ترجمانی ہوگی اگر ہم نے اپنے اوپر مشق نہیں کی تو.
The true seerah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, if we look at it, it had the temperament and the ummah was raised such that we sympathize with others, we feel for others, we have empathy for others, we help others, we establish peace with everyone else. When if we ourselves are not going to practice these beautiful qualities of the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in our own lives, then how will the true representation of Islam take place?
Mere dosto buzurgo, humko Islam ki tarjumani yahan karni hai, kisi aur se maroob nahi hona hai yahan pe.
We cannot become apologetic, but rather what we need to do is present Islam in the true beautiful form as it is.
Maroob nahi hona hai.
We should not
متاثر نہیں ہونا ہے.
We cannot get affected by the environment that we're in, but rather we have to present this Islam in the most beautiful, clean, pure manner in which it reaches us.
ہم کو اللہ نے دینے کے قابل بنایا ہے, بھیک مانگنے کے لیے نہیں بنایا.
Allah subhanahu wa ta'ala has given us this beautiful Islam through which we have become eligible to give to others, not take from others.
حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا میں آئے کاہے کے لیے آئے؟
Why did Prophet Isa as-salam come into this world?
دو بنیادی مقصد ایک جگہ پر بیان کیے گئے ہیں.
In one place it mentions two main reasons.
وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. دو ہی کام ہیں یہاں پر جو بیان کیے گئے. ایک تو یہ کہ میں تورات کی تصدیق کرنے کے لیے اللہ کے رسول بن کر آیا ہوں, دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کرانے کے لیے آیا ہوں.
The Quran in this ayah mentions two main responsibilities of Isa alayhi salam. That is to authenticize, to show the authenticity of Torah, the previous scripture. And then to give the glad tidings of a prophet, Ahmad, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, who's going to come afterwards.
So, jinke paigambar, Muhammadur Rasulullah ke ta'aruf ke liye aaye ho, taaki puri zameen taiyar ho jaye. Jab aapki taleemat aaye to wo qubool karne wale ho, wo na Muhammad ko jante na Muhammad ki ummatiyon ko jante. Hame to batana hai ki hamare nabi Hazrat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kya the aur kaise the. Hum dene ke liye hain.
A group of people whose prophet's main purpose or 50% of his effort was to soften the hearts of the people and introduce them to this new prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which was going to come. That community whose prophet's main purpose was such to introduce Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to them today is completely oblivious and completely ignorant of Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his teachings.
Balki unke bare mein bhi galat taasurat, unke manne walon ke andar bhi bare mein bhi galat taasurat phail gaye.
Rather, misunderstandings have spread regarding the religion itself and adherence of that religion.
Agar hum sahi Islam ko follow karenge aur media galat Islam ko pesh karega to hamara neighborhood khada hoke elan kar dega ki nahi, humne dekhe hai musalman, wo aisa nahi hota.
If we are to truly follow the teaching of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then our neighbors and those who surround us will stand up with us and will say what the media is saying is not correct, but what these people we have seen with their own eyes.
Isliye ke rahmatul lil alamin hai, sarapa rahmat hai aap.
Because the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is a source of mercy for everyone.
آپ ایمان لے کر آئے, ایمان میں امن رکھا ہوا ہے.
اللہ, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم brought ایمان. In ایمان there is peace and security.
آپ اسلام لے کر آئے, اسلام میں سلامتی رکھی ہوئی ہے.
Same thing, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم brought اسلام, and in اسلام again there is security.
آپ نے اتنے انسانوں کے حق دیے کہ یہ فرمایا کہ اسلام میں کامل ہوا ہے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے کسی سے.
He gave rights to everyone, that he said the true ایمان is such, in true Islam is such that a person never harms anyone.
آپ نے اس آدمی کے ایمان کو معتبر نہیں مانا جس کا پڑوسی اس کی پریشانیوں سے مطمئن نہ ہو.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said that person's iman is not complete from who his neighbor did not protect him.
مَن لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ, اس کا پڑوسی اس کی ادارہ سانی سے محفوظ نہ ہو, وہ کوئی وہ ایمان والا ہے, وہ ایمان والا نہیں ہوتا.
A neighbor who is not safe and protected from the harms of his other Muslim neighbor, then he cannot be a true mu'min.
لَا يُؤْمِنُ مَن يَشْبَهُ وَجَارُهُ جَائِعٌ, وہ ایمان والا ہی نہیں ہو سکتا جس کا پیٹ بھرا ہوا اور اس کا پڑوسی, اس کے اندر یہ قید نہیں ہے کہ وہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے. یہ فرمایا کہ اس کا پڑوسی بھوکا ہو, وہ آدمی کا ایمان معتبر نہیں ہے.
That person's iman is not complete who eats to a stomach full and his neighbor, whether Muslim or non-Muslim, remains hungry.
آپ نے فرمایا کہ سب چیز جمع ہو سکتی ہے مگر ایمان اور جھوٹ جمع نہیں ہو سکتے, تو مسلمان تب وہ ہوتا ہے جو جھوٹا نہیں ہوتا.
Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said any few things can get combined together.
وہ دھوکا نہیں دیتا.
But faith and deception, faith and lying can never come together.
وہ فراڈ نہیں کرتا, وہ دھوکا نہیں دیتا.
He does not deceive people, he does not commit fraud.
وہ وعدہ وفا ہوتا ہے.
Whenever he promises, he fulfills.
وہ عہد و پیمان کا پاسدار ہوتا ہے.
Whenever he weighs things, he weighs it properly.
وہ متواضع اور عاجز ہوتا ہے.
He is humble.
وہ اکڑتا نہیں ہے.
He refrains from
being arrogant. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا, کہ وہ تو بالکل عاجزی کے ساتھ, مسکنت کے ساتھ چلنے والا ہوتا ہے.
Allah subhanahu describes the true slaves of Allah, they are such that when they walk humble.
وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا, وہ لغو اور بےہودہ باتوں میں مشغول نہیں ہوتا, وہ شرافت سے نکل جاتا ہے.
Whenever he sees something which is indecent, he doesn't involve himself in that.
میرے دوستوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت وہ سیکھنے کی چیز ہوتی ہے, وہ ویسے نہیں آ جایا کرتی.
The seerah and the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم is not something we can just inculcate like that.
کھانے میں پینے میں پہننے میں رہنے سہنے میں عادات میں ہیبٹس میں سیکھنے کی چیز ہے, وہ ویسے نہیں ڈیولپ ہو جاتی, وہ کریٹ ہو جاتی.
The teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم with regards to eating, drinking, sleeping, dressing, these are not things that we created just like that. We have to go out and learn those things.
اور ہر چیز میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے, یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ اس میں نہیں ہے.
Anything you pick up, you'll find that there is a specific method through which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us how to accomplish that.
اور کم از کم یہ بات ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں اس کے گھیرے میں وہ چیز آتی ہے, اگر اس میں کوئی صراحت آپ کو نہیں ملتی ہے.
If you don't find some clear text with regards to how to do this, you still will find some other teaching under which, some other ruling under which this thing you're asking about will come under.
اس لیے اس پر محنت کرنی ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے باہر نہ جائے.
We have to make such an effort that every action of our life doesn't go out from the sphere of the sunnah of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم.
جب دونوں چیزیں میرے دوستو, حق اور باطل, اپیئر ہوں باہر, ظاہر ہوں, تب مقابلہ ہوتا ہے, تب دنیا کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ کون سا ایکسپٹ کیا جائے, کون سا ریجیکٹ کیا جائے.
When truth and falsehood appear properly and can come out, then only people can have a choice and they will choose what is right.
خالی پیٹ کے اندر ایمان رکھنے سے لوگ تقابل نہیں کر پاتے.
If you just keep your iman and faith inside yourself and don't show it, then people will not be able to choose.
ٹھیک ہے, وہ بھی ضروری ہے کہ اندر بھی رکھے, لیکن یہ ہے کہ ہم کو یہ کہا گیا کہ وزرو ظاہر الاسم و باطنہ, چھوڑ دو اندر کے گناہوں کو بھی اور چھوڑ دو باہر کے گناہوں کو بھی.
It's indeed very important for us to have faith inside, but remember that Allah subhanahu wa ta'ala commanded us to leave all types of sins, the apparent sins as well as the inner sins.
قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ نقذف بالحق علی الباطل فیدمغه فاذا هو ظاہر, ہم حق کو لے کے باطل کو مارتے ہیں, باطل کا دماغ نکلتا ہے. یہاں پر مفسرین نے فرمایا کہ اس حق کو لے کر ماریں گے جو حق خارج میں موجود ہو, باہر ہو, یعنی قرآن اور حدیث والی جو زندگی ہے وہ پریکٹیکل ہو, تو پھر اس کو لے کر باطل کو مارتے ہیں, تب باطل کا دماغ نکلتا ہے. ٹیچنگ میں ہو, کتاب میں ہو, اس سے نہیں ہوتا یہ کام.
So the true teachings of حق, of the truth through which Allah subhanahu wa ta'ala will repel باطل is that which is found outside. That which is hidden in the books, which is in the bookshelf, is not something which Allah subhanahu wa ta'ala uses to repel the batil and the falsehood.
اس وقت میرے دوستو, جس جہاں پر مسلمان ہے اس کی اصل ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کا سچا ترجمہ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی اور پیروی کرنے والا ہو, پھر وہ حق کا ظہور ظاہر کرنے والا ہوگا اور حق تعالی شانہ دنیا کو دکھا دیں گے کہ ایک یہ زندگی ہے جو میرے نبی کی ہے, میرے حبیب کی ہے, اور میرے رسول کی ہے, میرے منتخب اور مصطفیٰ اور مجتبیٰ کی ہے, اور ایک وہ زندگی جو انسانوں نے اپنے طور پر اپنائی ہے. دیکھ لو تم دونوں میں سے کہ کس کے کیا اثرات اور نتائج ہیں.
When we begin to follow the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and people will be able to see it into our lives, then Allah subhanahu will open up the reality unto others. They will have a true choice. They will be able to compare the life of a chosen person, of a chosen prophet. They will be able to compare that this is the life of peace, of tranquility, of success in this world as well as in the hereafter. And this is the other life which people themselves have artificially made up, which has no peace and no success in this world nor in the hereafter.
تو یہ میرے دوستوں محنت جو تبلیغ کی محنت ہے وہ دراصل اس بات کی محنت ہے کہ لوگوں میں ایمان کی قوت آ جائے اور اطاعت کا جذبہ آ جائے.
So the purpose of the effort of da'wah and tabligh is that iman should be built into the people, into the hearts of the people, and that people will be inclined to start following the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam.
اور چونکہ ایمان کی قوت ہم میں کمزور ہو گئی مسلمانوں میں اس لیے محنت مسلمانوں نے کرنی.
Since the iman and the faith among us Muslims has become so weak, that is why we have to start the effort amongst ourselves.
ساری دنیا کے مسلمانوں میں کمزور پڑ گئی اس لیے دنیا کے مسلمانوں میں محنت کرنی.
Since iman has become very weak in the Muslims of any portion of the world, that's why we have to make effort on the iman of all the Muslims.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر آئے تورات کے اوپر عمل کرانے کے واسطے وہ مسلمانوں میں تو آئے اس زمانے کے.
All the prophets of Bani Israel that came after Musa alayhi salam, every single one of them came with the purpose of making implementation of Torah amongst the Muslims.
کیونکہ اس زمانے کے مسلمان وہی تھے جو تورات کے ماننے والے تھے.
Muslims of those days were those who believed in Torah.
تو اس زمانے میں جو پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے وہ کیا کرتے تھے؟ وہ اس زمانے کے مسلمانوں کو جو اس زمانے کی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے اور اس وقت کا ان کا ایمان خراب ہو گیا تھا اس کو صحیح کرنے کے لیے آئے تھے.
So those Anbiya alayhi salam, those prophets who came in amongst the Bani Israel, the purpose was to bring the Muslims back unto the Torah.
تو اسی طریقے سے اس وقت میرے دوستوں دعوت کی یہ محنت مسلمانوں میں اس لیے کرنے کی ہے کہ مسلمانوں کا اسلام اور مسلمانوں کا ایمان کمزور ہو گیا ہم سب اس میں شامل ہیں.
So that is the reason why we need the need of our and the effort of da'wah is such so that the Muslims themselves can come back to Islam.
اور وہ بھی ہماری ذمہ داری میں ہے کہ دوسروں تک پیغام پہنچایا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہماری ذمہ داری میں نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ہم ہی اپنی ذمہ داری پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں.
Yes, no doubt it is our responsibility as well to take this message to others. But when we ourselves have forgotten the teaching of Islam, how can we go to others?
تو اس لیے میرے دوستو پوری دنیا کے مسلمانوں کی فکر لینی ہے.
Now we have to take the concern of all the Muslims and all the people of the world.
سب کا غم لینا ہے.
We have to sympathize with each and every one.
ہم کو بڑا غم ہوتا ہے جب مسلمان کہیں لوٹتا ہے.
When we hear an incident takes place in the Muslim Ummah, we feel sad.
مسلمانوں کو مارا جاتا ہے.
When Muslims are beaten.
مسلمانوں کے گھر جلائے جاتے ہیں.
Their houses are burned.
ان کا مال لوٹا جاتا ہے.
When their wealth is taken.
ان کو وطن سے بے وطن کیا جاتا ہے.
When they are kicked out of their homes.
کیوں ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے.
We feel that they are being
oppressed. اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کو تکلیف ہے.
And we feel that they are going through difficulty.
ان میں سے کتنوں کے نمازی نہیں ہونے پر ہم کو دکھ ہوتا ہے.
But how to seriously ask yourself, when we see that they are not performing salah, do we feel any pain or concern?
کتنوں کے حرام کھانے پر ہم کو دکھ ہوتا ہے.
Do we ever feel concerned that their provision is not
enough? زکات ادا نہیں کرنے پر دکھ ہوتا ہے. حج نہیں کرنے پر دکھ ہوتا ہے.
Do we ever feel concerned that
حجاب اور پردہ نہیں کرنے پر دکھ ہوتا ہے.
The women are not able to perform حجاب properly.
اس کا کوئی غم ہی نہیں.
There's absolutely no sadness, no concern over that.
جبکہ اتنی بری مصیبت مسلمان کی ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتی.
When in reality the missing of one salah compared to all the difficulties of the world actually it outweighs that.
یہ حضور نے فرمایا اگر کوئی اور فرماتے تو آپ کو رد کرنے کا حق تھا.
You would have a choice of rejecting what was just said, but this is actually what the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم
himself said. فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا من ترک صلاۃ العصر متعمدا فكأنما وتر اهله وماله. جس نے عصر کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی ایک نماز کے چھوڑنے پر یہ بتایا گیا گویا کہ اس کی بیوی بچوں کو لوٹ لیا گیا اور اس کے پورے مال کو لوٹ لیا گیا.
The Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said in hadith that a person who intentionally misses one salat al-asr, then it is as if though his complete wealth and all his family has been taken away from him.
آج پوری دنیا کے جتنے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ان کی نمازوں کے چھوٹنے کا غم کس کو ہے؟
All that we see in the Muslim Ummah, who is the one who is going to have concern and feel sorrow that the Muslim Ummah is not even on the basis of?
یہ جو ہمارا درد ہے یہ اسلامی درد نہیں ہوتا. اسلام کا درد تو وہ ہوتا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں ہوتا.
The concern, the sadness that we feel in our hearts today when we hear news and events, that is not Islamic pain and concern. Because Islamic pain and concern is that which the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم taught us.
اور ہم کو ان کی نمازوں کا بھی ویسا ہی غم ہوتا تھا.
If we truly had a concern of the Prophet, then we would feel the same concern.
ان کے بے دین ہونے کا بھی ہم کو ویسے غم ہوتا.
For missing their salah and leaving the deen.
اس دعوت کی محنت کے ذریعے سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ جو اصلی غم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا وہ آ جائے اس امت میں پھر.
With the effort of da'wah, what we're wishing and hoping is that the true concern that the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم had instilled into the hearts of the Sahaba, that compassion should come to us.
ان کے دنیاوی نقصان کا بھی غم ہونا ہی چاہیے ایک مسلمان کو.
No doubt a person should be concerned with because of the worldly calamities and difficulties.
لیکن ان کے دین کے نقصان کا غم اس سے زیادہ ہونا ہے.
But the concern over the loss in deen and religious life should be much more.
پوری دنیا کے انسانوں کا غم ہمارے اندر آ جائے کہ یا اللہ کیسے یہ اپنے دین پر واپس آ جائے اور کیسے یہ اپنے نبی کی اتباع پر واپس آ جائیں.
We should all be concerned that how can the whole ummah come back unto the teachings of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, come back to obeying Allah subhanahu wa ta'ala.
اور یہ اس میں اپنی ذات کو بھی شامل کرنا کہ پہلے میں اپنے اوپر اپلائی کرنے والا ہو جاؤں.
We have to include ourselves number one in that list.
تو میرے دوستو اس لیے پوری دنیا کے کونے کونے میں علاقوں میں چپے چپوں میں جزیروں میں جہاں ہماری زبان بولی جاتی ہو وہاں بھی جو ہمارے علاقے کے ہوں وہ بھی جو نہ ہو وہ بھی نزدیک کے ہوں وہ بھی دور کے ہوں وہ بھی ہم میں سے ہر مسلمان کا یہ جذبہ ہو کہ میں اپنی ذات پہ محنت کرتے ہوئے اپنے سارے بھائیوں کے پاس پہنچوں گا ایٹ لیسٹ اس کے کام کو تو آشنا کر دوں اس کے دل کے اوپر تو دستک دے دوں ایک مرتبہ شفقت و پیار سے اس کو سمجھا تو دوں یہ جذبہ میرے اور آپ کے اندر آ جائے.
So through this effort of da'wah, we're hoping that every single one of us takes this ambition, that I will take a message of Islam, take a message of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, go every single place, every single island, every single continent where our language is spoken, where our language is not spoken, those places which we've heard about, those places which we have no knowledge about, go every single portion of the world and take this message of deen to every single person, even once at least. Let him get used to, let him hear the word Islam, knock on his door, knock on the door of his heart and present this Islam to him.
ہمارا کام ہے شفقت و محبت سے ان تک پہنچ کے بعد پہنچا دینا.
Our responsibility is to sympathize with them with humbleness, with kindness we approach them.
اور ہر ایمان والا قیمتی ہے چاہے کتنا ہی گنہگار ہے اس کے اندر بات آ جائے گی.
And every believer is very valuable.
ایک گنہگار مسلمان پوری دنیا کے کافروں سے افضل ہوتا ہے.
Even the most sinning believer in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala is more valuable than the rest.
اس لیے کہ آخر وہ جنت میں جانے والا ہے اور وہ کبھی بھی جنت میں جانے والے
نہیں.
اس لیے ایک مسلمان ہے جو مانتا ہے کہ کسی وجہ سے غفلت میں ہم اس پر محنت کریں گے آ جائے گا راستے پر. یہی وجہ ہے کہ دعوت کی محنت سے اللہ پاک نے اسی برکت ظاہر فرما دی کہ لاکھوں بندگان خدا لاکھوں نوجوانوں کی زندگیوں میں تبدیلی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں.
That since that person is a Muslim, all we have to do is make an effort. Sooner or later, inshallah, since he is, after all, a chosen servant of Allah, he will come to understand. He is suffering of heedlessness. He is suffering through heedlessness. Eventually, we make an effort, he will come back towards deen. That is why we see, mashallah, through the effort of da'wah, the hundreds and thousands of people's lives have been affected. Hundreds and thousands of youngsters have come towards deen.
Hamara maal, mere dosto, Allah ke liye hai.
Our wealth belongs to Allah.
Isliye Allah ke kaam mein aa jaye, ye hamari saadat hai.
So if our wealth is used for the path of Allah, then this is...
ہماری جان اللہ کے لیے
our life belongs to Allah.
یہ اللہ کے دین کی خدمت میں کام آ جائے.
If somehow our life can be used for the sake of Allah, then this will be our you know.
ہماری صلاحیتیں یہ اللہ کے لیے ہیں اللہ کے دین کی خدمت میں کام آ جائیں.
Whatever things we know how to do, whatever thing we're good at, if we use it for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, this will be a blessing of Allah on us.
دنیا میں ہم آئے ہیں اس کو پلیز کرنے راضی کرنے کے لیے.
We have come into this world only for one reason, to please Allah.
جان بھی لگا کے مال بھی لگا کے جذبات بھی لگا کے صلاحیتوں کو بھی لگا کے.
We will sacrifice our ambitions, our life, our desires, our wealth, everything in order to please Allah.
اور زندگی کا بڑا وقت گزر گیا پتہ نہیں کتنا وقت ہمارا باقی رہ گیا.
Majority of our lives has passed. We don't know how much we've got left.
کتنا وقت باقی رہ گیا کچھ نہیں معلوم. تو اب موقع ہم کو چانس باقی ہے کیا نہیں ہے اس مقصد کو اس پرپز کو پورا کرنے کا یہ بھی ہم نہیں کہہ سکتے.
We don't even know if we've got enough life in order to fulfill this purpose.
اس لیے میرے دوستو جو اللہ نے جان و مال کی قیمت نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے اس سے اللہ کے دین کی خدمت کرنی ہے.
So the thing is, the reality is that whatever Allah has given us of wealth and life, we have to use it to serve Allah.
اور ہماری قسمت کی بات ہے کہ اللہ پاک ہمارے مال کو اپنے مبارک دین کے لیے لے لے.
And this is a mercy of Allah on us and a blessing, and it's out of that we are so lucky indeed that Allah gives us an opportunity to use our wealth.
Aur ye kismat ki baat hai ki hamari jaan aur salahiyatein Allah ke deen ke liye kaam aa jaye.
And it is again a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that our lives and our abilities are used for the service of deen.
Jab Allah kisi se naraaz hota hai to uska maal apne mubarak deen ke liye lagne nahi deta hai.
When Allah is angry with someone, he does not allow his wealth to be used for the service of deen.
Uski jaan Allah ke deen ke liye nahi lagne deta hai.
Allah does not allow him to use his life for the service of deen.
Munafiqin ka maal lene se Huzur sallallahu alaihi wasallam ko mana kiya tha.
That's why Allah told the Prophet sallallahu alaihi wasallam not to use the wealth of the hypocrites.
فرمایا اس کے بعد اس کی وجہ بھی بیان فرمائی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون. خرچ کرتے ہیں تو خوشی سے نہیں خرچ کرتے, نماز پڑھتے ہیں تو سستی سے پڑھتے ہیں. ایمان ان کا خراب ہے اللہ پر اس کے رسول پر, کیوں لوں میں ان کا مال؟ یہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں قران پاک.
اللہ سبحانہ وتعالیٰ is saying near meaning is that why should I take the wealth of these hypocrites When they spend, they don't spend willingly. They spend as if they're being forced to spend. When they come to salah, they do not perform salah with any vigor. They do it very lazily. And these are people who disobey Allah and actually do not believe in Allah subhanahu wa ta'ala. That's why the wealth of Allah subhanahu wa ta'ala is being rejected.
Allah ta'ala ki adat ye hai ki jab jis bande ko chahte hain usko tawfeeq dete hain.
This is the sunnah of Allah. When He loves someone, He gives them the ability.
Isliye ki is maal ka Allah ke deen ke lag jana ek bahut bade business mein uske paison ko shamil kar dena hai.
That is why this is a sign that Allah loves a person if his wealth is being used for the service of deen.
Uski jaan ka lag jana ek bahut bade business mein lag jana hai.
If his life is used, then this is as if he's spending it in the best.
Aur wo business Allah ka hai, Allah ki factory mein lagna hai.
The most profitable business. This is the factory of Allah subhanahu wa ta'ala.
Halakullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim. Ye wo karobar hai to jiska kaam Allah, jiska jaan o maal Allah ke liye lag gaya, Allah ke business mein lag gaya, wo kabhi nuksan mein nahi jayega. To jisko Allah ne is kaam ke liye chuna, jisko qubool farmaya, wo lucky person hota hai.
Whosoever wealth Allah accepts and whosoever life Allah accepts to be used in His business, then there will be nothing other than jannah that awaits him. He is indeed the most luckiest of people.
Isliye ki usme kabhi loss nahi hai.
There is absolutely no loss.
Usme do cheeze nahi hai ki bhai business hai ye, isme loss bhi ho sakta hai, nahi bhi ho sakta hai, aisa nahi hai.
That either you make a profit or you end up with a loss.
Allah tbarak wa taala usko itna muzaaf al muzaaf karke wapas karenge ki banda andaaz bhi nahi kar sakta.
Allah will increase the profits to such an extent that a person cannot even imagine.
Inna Allah taala yurabbi sadaqata ahadikum kama yurabbi ahad تم فلو ہو. اللہ پاک تمہارے مال کو لے کر ایسی تربیت کرتے ہیں جیسے تم گھوڑے کے چاہنے والے گھوڑے کے بچے کی تربیت کرتے ہیں.
اللہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم said the way those who love the horses take care of the young one of the horse and give it a proper food and upbringing until it becomes a big nice horse, Allah subhanahu wa ta'ala takes your sadaqah of that what you invest in the deen and Allah subhanahu wa ta'ala lets it grow in a very similar manner.
اس لیے میرے دوستو جو کچھ اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہیں نعمتیں ان سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کا ایک جذبہ ایک نیت ہم بنانے والے ہوں.
So we would like to create this ambition and intention amongst ourselves that whatever wealth and whatever life Allah has given us, we will use it for the service of deen to spread.
Aur Allah se dua bhi kare ke ya Allah to qubool farma.
We need to ask Allah subhanahu
aur tawfeeq ata farma
and grant us tawfeeq,
kyunki jab tak wo qubool na kare aur tawfeeq na de kaam nahi banta.
Because Allah ke nazar Allah does not accept us.
Hamari niyat se kuch nahi hota.
Our intentions themselves will have no benefit.
Isi wajah se Ibrahim alayhi salam ne Baitullah ko banate hue kaha tha ke rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, qubool farmaiye.
Ibrahim and Ismail alayhi salam, when they're building the Kaaba, they're saying, oh Allah, we've done this great thing, but oh Allah, you accept it. If you don't accept it, we have no use.
امرأة عمران نے کہا تھا وَإِذْ قَالَتْ امرأة عمران رَبِّي إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي. امرأة عمران نے کہا تھا کہ میں اپنے ہونے والی اولاد کو وقف کرنا چاہتے ہوں, قبول فرمائیے. تو قبول کرنے کی دعا کرنی پڑتی ہے میرے دوستو جب نوازش ہوتی ہے.
That's the wife of Imran, Allah Ta'ala says, when she made a vow that whatever is going to be born, she will give it as an endowment to deen, that it will be the whole life will be worked for deen. She also made this dua, فَتَقَبَّلْ مِنِّي that oh Allah accept this.
Allah نے پھر قبول کیا, فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَن وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَن وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا.
Then Allah subhanahu wa ta'ala says, due to her dua and due to his will, he did accept that child.
So isliye hamara maal Allah ke liye lag jaye, mangna padta hai mere dosto, ye wo cheez hai, ye wo darwaza hai, ye wo dar hai ki jis dar pe ye mangna padta hai ki Allah aap qubool farma le to nawazish hai.
This the court of Allah is such a court that we have to give everything, and with that we have to also fear that it won't get accepted. We have to make dua and ask Allah to accept that.
اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق ہوگی تو سمجھے میرے دوستو میرا ہمارا کام ہو گیا, ورنہ تو ہم ایکسکیوز کر لے کے اور ایگزٹ نکال لے کے بچ جا کے دبجے والوں کو گول پھرا کے تشکیل ہونے کے باوجود بھی چٹکا چکما دے دے کے ہم خوش ہوتے کہ ہم نے اپنی جان بچا لی. تم نے جان بچائی نہیں, تم نے جان گنوائی.
For us to, this is only deceiving ourselves if we think that we are able to evade those brothers of tashkeel. We give our name but we run out and we are able to pass them and not go unpassed. Allah subhanahu wa ta'ala, we think we've saved our time, we've saved our life. In reality, we are the ones who've wasted our time, wasted our wealth.
اصل بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے کسی ہماری گناہ کی نحوست سے قبول نہیں کیا.
The real thing we should consider and ponder is that probably due to some sin of ours, Allah has not accepted.
اس لیے معافی مانگنا ہے اللہ سے, استغفار کرنا ہے.
That is why we have to turn to Allah and repent.
جب بندہ استغفار کر کے اللہ سے معافی مانگ کے اللہ کے توفیق مانگ کے پھر نیت کرتا ہے پھر اس کا اظہار کرتا ہے اللہ پاک کی طرف سے عنایتیں ہوتی ہیں, راستے کھل جاتے ہیں.
When a person repents and says, oh Allah, I acknowledge my fault, and he turns to Allah, then Allah subhanahu wa ta'ala bestows him with tawfiq.
تو سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ,
then inshaAllah
اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. ہمت اور حوصلہ کر کے بتاؤ, بہت سے تقاضے ہمارے سامنے ہیں کیونکہ ہمارا اجتماع قریب آ رہا ہے اور تقاضے ہمارے سامنے.
There are, alhamdulillah, since our ishtama is right around the corner in a few months' time, so there are obviously a lot of
taqadas
that are there, inshallah, make intentions, and let's try to fulfill all these taqadas, inshallah. Bata, mashallah. Nakat. We need some great hand brothers for the month of March, inshallah. We have to send the Jamaat for the month of March. April, May, June, inshallah. Julie, the last. Please.
شيخ ابو صالح معي ان شاء الله 40 يوم 4 شهور طيب ہمت کریں ارادے کریں اٹھنے کی فضا نہ بنائیں ابھی برائے مہربانی ہمت اور ارادے کرو نام بتاؤ اللہ تعالیٰ سے مانگنا بھی ہے ارادے کا اظہار بھی کرنا ہے دعا بھی کرنی ہے اور عاجزی بھی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ
اللہ قبول فرمائے نام کیا بتائے دوست سے بولے میں
ہمارے
آ رہی ہے عبید اللہ ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے جی جماعت ہے مارچ اپریل میں ہمت کرو بھی استعمال تو سارے ہی نہیں ان شاء اللہ یہی سنکیت کر جی ون پوری کے مسجد جمع کرو استعمال بتا پاک کرتا قبول کرنا آسان
کرنا
اللہ جانے والا گھر کے ساتھ کرنا آسان کرنا جمع جی پورا
اچھا
50,000 کہہ
رہے ہیں کیا کہتے بھائی ان شاء اللہ میں ان شاء اللہ اللہ قبول کرنا جی بتاؤ
ماشاء اللہ ادھر
فور منتھ ان جون اللہ قبول کرنا ماشاء اللہ
بتاؤ دو ہمت کرو اللہ جزائے خیر دے ماشاء اللہ اللہ قبول فرمائے
جی فہیم فرام ڈیٹرائٹ 48 دسمبر میرا تھا ایکسپٹ کیا ماشاء اللہ جی نام کا بلا سیفور اللہ قبول فرمائے گا آسان فرمائے جی منصور 2 months in April فرام ڈیٹرائٹ اللہ قبول فرمائے گا آسان فرمائے اللہ قبول کرنا ہے آسان کرنا ماشاء اللہ جی رشا 2 months نے پھر اللہ قبول کرنا ہے آسان کرنا ماشاء اللہ ڈسپیٹ والے نام دکھا رہے شکاگو والے خوش ہو رہے ہیں بھائی جی پریشن
ثاقب
ثاقب جولائی کا ہی اللہ قبول سر کا آسان کرنا اسٹوڈنٹ کے لیے ہے جی عادل اللہ قبول سر کا آسان کرنا جی ان شاء اللہ بتاؤ ماشاء اللہ Don't be hesitant to give your names. Pata mashallah, Masjid al-Jamaat can give the names of the Jamaat, an individual can give the names that they are ready for 4 months and 40 days. See, two 40 days Jamaat from Islam, Islamat said?
Sahim.
Which masjid? Al-Fala. What is your niya? 40 days in June. You're going to come in our
Islam in June?
Allah is going to come in our Islam in June. Jee, ask me. Jee, Talha. Candidate. 40 days in June. Allah is going to come in our Islam in June.
नाम देख लो पहले
जी, क्या नाम है बेटा? व्हाट इज योर नेम? कोई पर्सन हमारा फाउंडेशन
माशाल्लाह
लेटर एक्सेप्ट कुमार माशाल्लाह अल्लाह हुकुम फरमाए
आमीन आमीन
जी मुबारक भाई जी व्हाट इज योर नेम इस्तेमाल में जाओ मशीन है अल्लाह हुकुम फरमाए जी تو میں اس وقت کے بعد کوئی دیوار مسجد والی جماعت ہے اس مسجد ایٹ لیسٹ کی فائدہ جمع چونکہ ہمارے پاس جو اس کی مساج فائدہ جماعت جب لیکن سوچ رہی تھی جمع کرا رہے It's not difficult to give 5 marks each masjid brothers. 25 brothers. And 20 students from our masjid. Why is it because this is very easy. The only thing is you have to make the niya and make the effort. So when you say, but now who are the masjid is making the niya, then inshallah our jamaat are ready and we need the doubt that you do the musafah inshallah. Who are those masjid inshallah? 5 marks jamaat in niya and jamaat in masjid khadi hoge pata hai inshallah. That our masjid ke 5 jamaat in niya. Just like mashallah, باقی مسجدیں بھی کھڑی ہو کے لکھا ہے ان شاء اللہ کہ ہم پوری کوشش کریں گے اسلام کے ماتے کے راستے میں نکالنے کی وہ لوگ ہمت تو ماشاء اللہ ہوا میں بتا دی بلا بار پانچ کے بعد دیکھ لیں اللہ قبول کرنا اور
آمین
پورا پانچ کے بعد دیکھ لیں اللہ قبول کرنا